إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا میری محترم ماں اور بہنوں پچھلے درس میں اہل ایمان پر قرآن کریم کے حقوق سے متعلق بعض باتیں ہم نے دیکھی تھیں اور قرآن کریم سے متعلق ہماری ذمہ داریاں اور قرآن کریم کے پانے کے بعد اس کا حق ادا کرنے کے لیے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ اہم ترین باتیں ہم نے دیکھی تھیں۔ ان باتوں میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے بقدر، اپنی استعداد کے بقدر وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کو پانے کے باوجود ایک اعتبار سے قرآن سے محروم ہے، اور یہ محرومی کی ایک عجیب غریب قسم ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو پایا ہوا ہو لیکن پھر بھی وہ اس سے محروم ہو۔ اہل ایمان، مسلمان قرآن کریم کے حامل ہیں، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ آخری کتاب ہے جس نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، جس میں اولین و آخرین کا علم ہے، جس میں وہ تمام حقائق ہیں جو انسان کو، بندے کو اللہ سے جوڑتی ہیں، وہ تمام حقائق جو ایک بندے کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، اور وہ تمام علوم، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، احکام کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے مثالیں ہیں، یا پچھلی قوم کے واقعات ہیں، یا اسی طرح سے انسانی ذہنیت کا اس میں اشارہ ہے کہ انسان کیسا ہوتا ہے مختلف واقعات کی صورت میں، یا اللہ کی طرف سے ان پر تبصرے کی صورت میں، یا انبیاء کے وہ جملے جن میں انسانی ذہنیت سامنے آتی ہے، اسی طرح سے انسان کے لیے اس کے مختلف مسائل کے حل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے علم قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک ایسی کتاب جس میں سائنسی علوم کی ترقی سے پہلے بہت سی وہ باتیں جو ابھی دریافت نہیں ہوئی تھیں، وہ باتیں عام فہم زبان میں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ سمندر کا معاملہ ہو، یا زمین کا معاملہ ہو، یا پہاڑوں کا معاملہ ہو، یا آسمان کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے موسموں کا معاملہ ہو، بارش کا معاملہ ہو، سورج، چاند، ستارے، باغات، کھیتی، چرند و پرند، اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو انسانی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو قرآن چھوتا ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے ہدیہ ہے، اس کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک ایسا تحفہ جس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے تاکہ دنیا کے اندھیروں میں وہ اپنے لیے راستہ پائے، صراط مستقیم کے حاصل کرنے میں، اس کے پانے میں، اس پر چلنے میں، اس پر باقی رہنے میں اس کو پریشانی نہ ہو، کہیں وہ بھٹک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم انسان کو دیا ہے تاکہ واقعی وہ اس راہ پر جمع رہے جو اللہ تک پہنچانے والی ہے، وہ سبیل پر لگا رہے جو اس کو اس کی منزل، اس کے مقصود جنت تک پہنچا دے۔ اگر یہ روشنی انسان کے پاس نہ ہو تو نگاہ ہونے کے باوجود وہ اندھا ہے، اگر یہ رہبری انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کے اٹھنے والے قدم اس کو منزل سے قریب کرنے کی بجائے منزل سے دور کرتے ہیں۔ اس روشنی کا پانا اصل نہیں ہے، اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی نگاہ کے لیے بصیرت، اپنے قلب کے لیے بصیرت حاصل کرنا یہ اصل ہے۔ ایک آدمی کے پاس روشنی ہو لیکن وہ آنکھیں بند کر لے، ایسا آدمی بھی نقصان میں ہے۔ اسی کی طرح جس کے پاس روشنی نہ ہو، لہذا روشنی کا پانے کے بعد میں اس سے فائدہ اٹھانا یہ اصل ہے، صرف اس کا پا لینا کافی نہیں ہے۔ اگر فائدہ نہ اٹھایا جائے تو آدمی اسی طرح ہو جاتا ہے جو روشنی سے محروم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم انسانیت کے پاس نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے انسانیت کی جو قرآن کو جانتے تک نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے جس میں ان کی ہدایت کا سامان ہے، ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن وہ قوم، وہ امت جو قرآن کی وارث ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کتاب کو لے کر آگے بڑھنے والی ہے، اگر آپ جائزہ لیں تو اس کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو اس سے واقعی فائدہ اٹھا پاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے لیے یہ کتاب محض تعویذ کی کتاب ہے۔ اگر کسی کو بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے گلے میں باندھ دو، کسی کے گھر میں آفتیں اور بلائیں محسوس ہوتی ہیں گھر میں ٹانگ دو، کسی کو نیا گھر لیا ہے چاہتا ہے کہ مال بڑھے اور برکت دنیا کی آئے، دروازے پر لکھ دو ھذا من فضل ربی، قرآن کے ماننے کا حق ادا ہو گیا ہے۔ دنیا کی برکت، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دکان میں تجارت نہیں ہو رہی ہے، حامیم، یاسین، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را، دکان میں لکھ کر لٹکا دو بس، بچہ بہت روتا ہے گلے میں ڈال دو، کوئی مر رہا نہیں ہے، جلدی موت نہیں آ رہی ہے، تکلیف میں ہے، یاسین پڑھ دو، جلدی سے کام تمام ہو جائے گا۔ اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے فلاں سورت پڑھ لو، اگر کوئی مر گیا ہے اب اس کا قرض باقی ہمارے اوپر، قرض اتار دو کیسے، اگلے دن اس کی نام کی قرآن خوانی کر دو، کچھ لوگ مل کے بیٹھو اور قرآن ایک ایک پارا آدھا آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے پڑھتے پڑھتے ختم کر دو، بس یہ قرآن کا پڑھنا ہے، یا گھر لے لیا تو گھر لینے کے بعد میں منتقل ہوئے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ قرآن خوانی کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. آپ بتائیے قرآن کے ساتھ میں عام امت کا کیا معاملہ ہے؟ قرآن اپنے دنیوی فائدوں کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے. واقعی کیا قرآن اس کے لیے نازل ہوا ہے؟ کیا قرآن کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ دنیوی سستی اور گری پڑی چیزوں کے پانے کا ایک سستا نسخہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ دنیا کی چیزیں پائیں؟ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ صرف آپ اپنی زبان سے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں بس؟ کیا وہ صرف پڑھنے کی کتاب ہے؟ کہ کیا صرف قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ساری انسانیت صرف اس کو ایک مرتبہ زندگی میں پڑھ لے، یا ہر سال پڑھتی رہے، یا ہر مہینے پڑھتی رہے، بس زبان سے منتر کی طرح اس کو پڑھ لیا جائے، بس اس لیے نازل ہوا ہے؟ کیا قرآن صرف تلاوت کی کتاب ہے؟ کیا قرآن صرف تبرک حاصل کرنے کی کتاب ہے؟ کیا دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنے کی کتاب ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب واقعی اور حقیقتاً یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ اس کا جواب دیں گے، اور وہ لوگ بھی دیں گے جو واقعی قرآن کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس شبہات ہیں. اب اس میں اور مزید مشکلات پیدا کرنے والے بعض اوقات وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم بھی دیا ہے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کی کوشش کرے اور اللہ کی توفیق سے اس کو سمجھنے کے لیے اپنی طاقت بھر کوشش کرے، تو اچانک کوئی آ کے دیکھتا ہے کہ یہ تفسیر پڑھ رہا ہے، فوراً بیٹھ کے اسے کہے گا، بھائی قرآن کی تفسیر مت پڑھو، کیونکہ اتنا ڈیپ اگر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کوئی پڑھنے کی نیت بھی کرے، بیچارہ کہیں سے کچھ بیان سن لیا اور دل میں بات پیدا ہوئی کہ میرے رب کا کلام ہے، مجھ کو سمجھنا ہے کیا کہا اللہ نے، تو بولنے والا آ کے بولتا ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی میں لکھا ہے یضل بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ بہتوں کو اس کتاب سے ہدایت دیتا ہے. آپ اللہ کے بارے میں بدگمان کیوں ہیں؟ جب ایک ہی کتاب سے ہدایت بھی مل سکتی ہے، گمراہی بھی آدمی کو، ایک آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ واقعی پھر یہ کتاب ہدایت والی ہے یا گمراہی والی ہے؟ جب اس کتاب کے ذریعے سے یا اس میں بتائی گئی مثالیں اور باتوں کے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت بھی پا رہا ہے اور گمراہ بھی ہو رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے یا گمراہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب شروع سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، یہ کتاب ہدایت ہے. کوئی ایک آیت آپ نکال کے بتا دیں قرآن سے جس میں کہا گیا ہو کہ یہ کتاب گمراہی ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. ہاں، اب ایک بگڑے ہوئے دل والا آدمی جو قرآن کی باتوں کو اپنی منمانی سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ قرآن کی باتوں کو اپنے دل کے معنی پہنانا شروع کر دے، تو یہ صرف قرآن نہیں بلکہ کسی کی بھی بات کے ساتھ آپ کریں نقصان ہوگا. ایک رہبر آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے، آپ اس کی بات کو جوں کا توں سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے اپنے دل سے اس کو کچھ بھی مانا اس کی بات کو پہنچا دیں، آپ گمراہ ہوں گے. یہ صرف قرآن کا معاملہ نہیں، یہ کسی بھی بات کا معاملہ ہے. تو گمراہی قرآن میں نہیں ہے، گمراہی لوگوں کا قرآن کو غلط طور پر سمجھنے کی کوشش کرنے سے آتی ہے. لہذا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی منمانی سے ایک آدمی قرآن کو سمجھے. قرآن کی تفسیر اہل علم نے لکھی ہے, قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن سے, قرآن کی آیات کی تفسیر سنت سے, قرآن کی آیات کی تفسیر سلف کے اقوال سے. جب آدمی اتنا پابند اور احتیاط کے ساتھ قرآن پڑھے گا بھلا کیوں گمراہ ہوگا. اور اگر یہی بات ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے, تو کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تجارت میں بہتوں کو فائدہ ہوتا ہے بہتوں کو نقصان, تو پھر آپ کیوں تجارت کرتے ہیں؟ خریداری میں کبھی چیزیں بری بھی نکل آتی ہیں نقصان ہوتا ہے, ابھی کبھی اچھی نکل آتی ہیں تو فائدہ ہوتا ہے, آپ کیوں خریداری کرتے ہیں؟ دوائیوں سے کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی ری ایکشن ہوتا ہے, آپ کیوں علاج کرتے ہیں؟ انسان کبھی بھروسے کے مطابق نکل آتا ہے کبھی دھوکا ہو جاتا ہے, اس سے آپ کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ نکاح میں کبھی رشتہ اچھا نکل آتا ہے اور کبھی برا, آپ کیوں نکاح کرتے ہیں؟ دنیا میں جب دونوں چیزیں ممکن ہیں تو دنیا میں یہ طریقہ اپناتا نہیں ہے, دنیا میں یہ طریقہ نہیں اپناتا ہے. لیکن قرآن کے سلسلے میں اس طرح کی چیزوں کو بہانہ بنا کر آدمی قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے, بلکہ کوشش کرنے والوں کو بھی روکتا ہے, ان کے لیے روڑا بنتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ بلا شبہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, کیونکہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ایک انسان واقعی اپنے رب کا کلام سمجھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی بعض باتیں آسان ہیں تو بعض باتیں سمجھنے میں مشکل بھی ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہر کلام کے سلسلے میں ہوتا ہے. لیکن جب سمجھانے والے موجود ہوں, اہل علم کی تفاسیر موجود ہوں, اہل علم موجود ہوں, اور آج تو کمیونیکیشن اور موبائل اور اس طرح کے ذریعوں سے علماء کا دور ہونا بھی کوئی دوری نہیں ہے, نہ کوئی سفر کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی خط کے انتظار کی ضرورت ہے کہ دنوں دنوں مہینوں تک انتظار کرنا پڑے جواب کا. آج آدمی کسی بھی عالم سے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, اگر قرآن کے سمجھنے میں کوئی مشکل اس کو پیش آتی ہے فوراً معلوم کر سکتا ہے. جب اتنا آسان معاملہ ہے تو امت میں کیوں نہ اس بات کا احساس پیدا کیا جائے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اگر لوگوں کے پاس علم آ جائے گا تو ہمارے محتاج نہیں رہیں گے, یا اگر ان کے پاس علم آئے گا تو ہماری جہالت کھل جائے گی, ہماری سرداری ختم ہو جائے گی, لوگ ہمارے ماتحت نہیں رہیں گے, یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی. ہو سکتا ہے کسی کو واقعی ڈر لگتا ہو کہ قرآن کریم کو اگر سمجھ لے گا اور غلط طور سے سمجھے گا تو گمراہ ہوگا, اس وجہ سے بھی کوئی روک سکتا ہے. لیکن یہ اس کی کم علمی ہے, لوگوں کو روکنے کی بجائے لوگوں کو بچانا چاہیے. آپ سکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں, سکول میں کیا بچے گمراہ نہیں ہوتے ہیں؟ آج ایجوکیشن کے نام پر کتنی چیزیں ہیں جو سکول میں پڑھائی جاتی ہیں. کوئی کرسچن سکول میں بھیج رہا ہے, کوئی کسی اور سکول میں بھیج رہا ہے, کیا آپ کا بچہ وہاں گمراہ نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن آدمی سوچتا ہے بھائی یہ تو چلتا ہے, یہ کرنا پڑے گا, پڑھائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کتنا بڑا رسک مول لے رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے جو بالکل بھولے بھالے بچے ہیں. آپ تو اتنے بھولے نہیں ہو, آپ ان کے بارے میں احتیاط نہیں کر رہے ہو اور اپنے بارے میں کر رہے ہو. آپ سوچئے دنیا میں جو اصول ہم اپنا رہے ہیں ایسی چیزوں کے سلسلے میں جن میں گمراہی کا امکان زیادہ ہے, نقصان کا امکان زیادہ ہے, لیکن قرآن جو بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے صرف متقین کے لیے نہیں, کسی کو یہ شبہ نہ ہو یہاں پر کہ بھائی قرآن تو متقین کے لیے ہدایت ہے. اب شیطان یہ بھی بعض اوقات ذہن میں ڈالتا ہے, دیکھو قرآن میں کیا ہے, ہدی للمتقین. آپ متقی ہو؟ نہیں. کوئی بھی آدمی جو متقی ہوگا وہ بھی کہے گا نہیں، کیونکہ اپنی زبان سے کون کہے گا ہاں میں متقی ہوں. تو آپ متقی ہو؟ نہیں. قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. جب آپ متقی نہیں ہو تو آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو قرآن کریم میں یہ بھی تو ہے ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. کہ اب تو متقین کی قید نہیں رہی. اور یہ بتائیے کہ عرب میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صرف تلاوت کر دیا کرتے تھے، ان کو اس کے معنی سمجھتے نہیں تھے؟ کیا ایسا تھا؟ لوگ ہدایت کیسے پاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا کہتے تھے، کیا پڑھ کے سناتے تھے؟ جو مشرک سے کافر سے مسلمان ہوتے تھے ان کے اسلام کا ذریعہ کیا تھا؟ ان کے اسلام کا ذریعہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے تھے. تو ایک آدمی متقی تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان تک نہیں ہے، اسلام کا دشمن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا ہے، قرآن کا دشمن ہے. قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، جب واقعی اس کے سامنے قرآن آ رہا ہے اور وہ اس پر غور کر رہا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت مل رہی ہے. ایک کافر کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے اور مسلمان کو نہیں ملے گی. غلط طریقے سے سمجھنے کی کوشش بلا شبہ گمراہ کرتی ہے، لیکن ایک آدمی سچی نیت سے اہل علم کی ماتحتی میں اہل علم کی لکھی ہوئی کتابوں کو سمجھ کر پڑھے، تفسیر کے اصول آداب اور قواعد کا لحاظ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، پھر بھی وہ گمراہ ہوتا ہے، تو آپ بتائیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو کیا یہ امت کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے؟ کیوں مصیبت نازل کی اللہ نے؟ یہی سوال پیدا ہوگا. پھر کوئی بولنے والا یہ کہے گا جب کسی مسلمان کی اس طرح کی باتوں کو سنے گا مذاق اڑائے گا، کوئی بھی غیر مسلم کہے گا دیکھو آپ کے اللہ ہی نے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کتاب بھیجی ہے، کیا نازل کر دیا اللہ نے کہ پڑھتے ہی مسلمان گمراہ؟ تو کیسا اللہ ہے تمہارا، ایسی کتاب کیوں بھیجا تمہاری گمراہی کے لیے؟ جو تم کو گمراہ کرتی ہے وہ ہم کو کیا ہدایت دے گی؟ سوچیے، جو کتاب تم کو گمراہ کرتی ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہے، وہ ہم کو کیا ہدایت دے گی؟ یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے. اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس شکایت کریں گے قرآن کے چھوڑنے کی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول، الرسول سے مراد یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وقال الرسول، یہ کب کی بات ہے؟ یہ قیامت کے دن کی بات ہے. عربی میں قاعدہ ہے کہ ماضی کو مستقبل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وقال الرسول، اور رسول نے کہا، یہ معنی اس کے ہیں. لیکن قرآن کریم میں قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ماضی کے صیغے میں استعمال کیا ہے، پاسٹ ٹینس میں استعمال کیا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، کیونکہ کوئی چیز جب اتنی پکی ہو کہ ہونے ہی والی ہے تو اس کو بھی بعض اوقات ماضی میں استعمال کیا جاتا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زورا، اس طرح کئی آیات قرآن کریم ہیں. تو اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی ہونے ہی والا ہے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا رکھا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا رکھا تھا. تین چیزیں یہاں پر ہیں. ایک تو یہ کہ رسول کی شکایت ہے، اس شکایت میں تین چیزیں ہیں، ایک میری قوم، دوسرے قرآن، اور تیسرے مہجور. کیا یہ شکایت قوم ہی کے ساتھ خاص ہے؟ قوم کون؟ قریش. کیونکہ سب سے پہلے خطاب ان سے تھا. جب کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو آپ کا خطاب قریش سے تھا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اے نبی، تو خصوصاً خطاب ان سے تھا اور آپ سارے عالمین کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے. قریش کے لیے ضروری تھا کہ وہ مان کر آپ کے لیے باطل کے مقابلے میں دیوار بن جاتے، آپ کی حفاظت کرتے، آپ کی دعوت میں آپ کی تائید کرتے، اس لیے کہ قبیلے کے اعتبار سے بھی ان پر حق تھا. اور عرب کے لوگ جو قبائلی زندگی میں جیتے تھے، صحیح اور غلط بازو رکھ کے صرف قبیلے کی بنیاد پر سپورٹ کرنے والے لوگ تھے. تو اگر اس اصول کو بھی دیکھا جائے، اس کی روح سے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا ساتھ دیتے، چاہے وہ آپ کو غلط مان رہے ہیں، دوسروں سے آپ کی حفاظت کرتے. لیکن قریش نے نہ صرف یہ کہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا بلکہ آپ کے دشمن ہوئے. اتنا ہی نہیں کہ آپ کی بات کو مانا نہیں بلکہ آپ کے دشمن، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. آپ کے قرآن کو جو آپ نے اللہ کی طرف سے لوگوں کے پاس پیش کیا تھا اس کا مذاق بنانے لگے. جب آپ قرآن پڑھتے تو شور مچاتے تاکہ کوئی سنے نہیں، آپ کو شاعر کہتے، آپ کے کلام کو شعر کہتے، آپ کا گھڑا ہوا کلام بتاتے، بلکہ بعض لوگ ان میں سے کہتے تھے کہ یہ منتر ہے، یہ منتر ہے. بعض لوگ کہتے تھے کہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں جو ان کے دل میں ڈالے جاتے ہیں. اسی لیے جب آپ نے ایک رات بیمار ہونے کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھا، تہجد کے لیے آپ نہیں اٹھ پائے، تو آپ کے پڑوس میں رہنے والی ام جمیل نے آ کر کہا کہ کیا تمہارا آج شیطان نہیں آیا تھا رات میں، چھوڑ دیا تمہارے شیطان نے تم کو. تو قریش پر حق تھا، قریش کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیتے اور اس قرآن کی اشاعت میں آپ کا تعاون کرتے، اس کے پھیلانے میں، اس کی دعوت کے پہنچانے میں آپ کا ساتھ دیتے. لیکن انہوں نے سب سے پہلے قرآن کا انکار کیا، قرآن کی بے حرمتی کی، نبی کی حرمت پامال کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس خصوصی طور پر قریش کی شکایت ہوگی اور نبی رحمت للعالمین شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا ہے. مہجور کہتے ہیں چھوڑی ہوئی چیز کو. یہ حجرہ سے ہے، حجرہ ہجرت آپ سنتے ہیں، حجرہ کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اسی پر سے ہجرت، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو قریش کا جرم قرآن کو چھوڑنا تھا. قرآن کے چھوڑنے سے قریش اگر مجرم بنتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جس جرم کی بنیاد پر وہ مجرم بنے ہیں وہ جرم صرف قریش کے ساتھ مقید ہے نہیں. جب سزا جرم کی بنیاد پر ہے تو وہ جرم کوئی بھی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے. شکایت اس کی بھی ہوگی جو یہ کام کرے جو قریش نے کیا ہے. اگر قریش کے علاوہ دوسرا کوئی قرآن کے پانے کے بعد، اس کے سامنے آنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھی طبعاً قریش کے تابع ہو کر اس قریش کا عمل کرنے کی وجہ سے اس شکایت کے زمرے میں آ جاتا ہے. ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل کی جن چیزوں پر لعنت ہوئی ہے، اگر وہی کام کوئی بعد والا کرے جو بنی اسرائیل میں سے نہ ہو تو جس بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی ہے کیا اس پر لعنت نہیں ہوگی؟ کیا وہ لعنت صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگی؟ نہیں. اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو جرم، جو بھی آدمی وہ جرم کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، جو بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی دوست یا مددگار نہیں ہوگا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اللہ کے سوا اس کا کوئی ولی دوست یا کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی محافظ نہیں ہوگا. تو آج یہ سوچنے کی چیز ہے کہ قرآن کریم کو جو قریش نے چھوڑا ہے واقعی وہ چھوڑنا کیا ہے؟ کیا چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ سفر میں بھی اس کو لے جائیں گھر پہ چھوڑ کے نہ جائیں؟ کیا چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر باہر کہیں آپ جائیں تو ساتھ میں قرآن لے جائیں؟ کیا چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ گھر پہ نہ چھوڑیں؟ چھوڑنا کیا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وترک الایمان به وتصدیقه من حجرانه, قرآن کا چھوڑنا کیا ہے؟ کہتے ہیں وترک الایمان به, ایمان پر یعنی قرآن پر ایمان چھوڑ دینا, قرآن پر ایمان نہیں لانا, وترک تصدیقه اور اس کی باتوں کو سچ نہیں ماننا, من حجرانه قرآن کو چھوڑنا ہے, قرآن کی باتوں پر ایمان نہیں لانا, قرآن کی باتوں کو سچ نہیں ماننا, ان میں شک کرنا, ان کا انکار کرنا, یہ قرآن کا چھوڑنا ہے. وترک تدبر ہی و تفہم ہی من حجران ہی, اور قرآن میں تدبر نہ کرنا, قرآن کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. وترک العمل به وامتثال اوامره واجتناب زواجره من حجرانه, اور قرآن پر عمل نہ کرنا, قرآن پر عمل چھوڑ دینا, اور قرآن کے اوامر احکام کی تعمیل نہ کرنا, اور قرآن نے جن چیزوں سے ڈانٹا ہے منع کیا ہے ان سے نہ رکنا, یہ بھی اس کے چھوڑنے میں ہے. من حجرانه, یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. والعدول عنه الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو او كلام او طريقه ماخوذه من غيره من حجرانه, کہتے ہیں اور یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے کہ قرآن کی بجائے انسان ایسی چیزوں کی طرف مائل ہو جو کیا ہو, قرآن کی بجائے شعر کی طرف چلے جانا, کہ ایک آدمی شعر شاعری میں کھو جائے اور قرآن کا سمجھنا اس کو, قرآن کے سمجھنے کو چھوڑ دے یا قرآن کے پڑھنے کو چھوڑ دے, یا کسی قول کی طرف جانا قرآن کی بجائے, فلاں صاحب کا یوں کہنا ہے, فلاں کے ملفوظات یوں ہیں, فلاں بابا کے اقوال, فلاں بڑے کے اقوال, قرآن کو چھوڑ کر فلاں اور فلاں کے اقوال کے پیچھے جمع ہو جانا, قرآن کو یاد کرنے اس کو سمجھنے کی بجائے فلاں کے کوٹیشنز جمع کرنا, دوسری دوسری کتابوں کے اقوال جمع کرنا, یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. یا قرآن کی بجائے گانے کی طرف, غزل اور گانے اور گیت, نظمیں, ترانے, قرآن کی بجائے دوسری دوسری چیزوں کی طرف جانا, گانوں اور نظموں اور ان چیزوں کی طرف جانا, یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. اولا ہوئن, کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرزا غالب کا یہ شعر ہے اس کا کیا مطلب ہے, غور کر رہے ہیں, اقبال کا یہ شعر ہے اس کا کیا مطلب ہے, غور کر رہے ہیں, لیکن قرآن کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھانے والوں نے سمجھا دیا ہے, اس کو اس میں بھی غور نہیں کر رہا ہے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں, لیکن فلاں شعر کا کیا مطلب ہے, ذرا مطلب تو سمجھ میں آئے, گھنٹوں بیٹھا ہے سمجھنے کے لیے. او غناء او لہو او کلام, یا پھر کسی کھیل تماشے میں مشغول ہو جانا, کہ ایک انسان قرآن کے سمجھنے کی کوشش تو نہ کرے لیکن گیمز میں مبتلا ہو جائے, کوئی کمپیوٹر گیمز ہے, کوئی کرکٹ ہے, کوئی فٹ بال ہے, گھنٹوں گھنٹوں اس کی مشق کر رہا ہے, لیکن اگر زبان استعمال کرنے کے لیے کہا جائے قرآن ذرا پڑھ کے سنا دو, سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے, قرآن پڑھنے تک نہیں آتا ہے, کھیل تماشوں میں زندگی برباد کر رہا ہے. او کلام او طریقۃ مأخوذۃ من غیرہ من حجرانہ, اور وہ اقوال اختیار کرنا یا وہ زندگی کا طریقہ اپنانا جو قرآن سے ہٹ کے ہو, قرآن کے علاوہ ہو، اگر ایک آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے، یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے۔ آپ دیکھیے، قرآن کا چھوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے قریش نے چھوڑ دیا، قرآن پر ایمان نہیں لایا، وہی قرآن کا چھوڑنا ہے، بلکہ قرآن کے چھوڑنے میں بہت کچھ آتا ہے۔ کہ قرآن پر ایمان نہ لانا، قرآن کی باتوں میں شک کرنا، بعض باتوں کو ماننا بعض کو نہیں ماننا، قرآن کا نہ پڑھنا، قرآن سے زیادہ دوسری چیزوں میں مبتلا ہو جانا، قرآن کی بجائے شعر شاعری، غزل، کہانی، قصے، شعر اور گانے اور کھیل تماشے اور طریقت اور فلانی چیزیں، اشعار اور ان چیزوں میں پڑ جانا، یہ سب کچھ قرآن کا چھوڑنا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے باوجود ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی قرآن کے چھوڑنے کا مجرم قرار پا سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ اپنی عقل سے قرآن کو سمجھیں، بلکہ وہ قرآن کریم کو اہل علم کے بتائے ہوئے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے ماہرین نے، جو قرآن کی زبان عربی زبان جانتے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، مختلف مقامات پر جو قرآن میں ایک ہی بات کئی جگہ آئی ہے اس کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور حدیثوں میں غور کرتے ہیں، حدیثوں میں قرآن کی تشریح جو موجود ہے مختلف مقامات پر اس کو جمع کرنے والے ہیں، سلف کے اقوال کو جاننے والے ہیں، ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر آدمی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن نہ سمجھنا کیا جرم ہے؟ قرآن نہ سمجھنا صلاحیت ہونے کے باوجود، استعداد اور وسائل ہونے کے باوجود قرآن کو نہ سمجھنا، نہ اس کی کوشش کرنا، کیا واقعی وہ ڈانٹ کے لائق ہے؟ آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس سے خطاب کیا ہے قرآن کے نہ سمجھنے کے سلسلے میں، اور کس کو ڈانٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے۔ یہ مشرکین سے، کفار سے خطاب ہے کہ یہ انکار کرنے والے، اور یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، اگر یہ قرآن کے بارے میں ایسا کہتے ہیں تو یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ غور کرتے تو یہ بات پاتے۔ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے، ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی۔ انسان کے کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان آج ایک بات بول دیا، بھول گیا، کل اسی کے خلاف کچھ بات بول دیتا ہے۔ کیوں؟ انسان بھولتا ہے، پھر انسان بھولنے کے ساتھ ساتھ اس کی عقل کی ترقی ہوتی رہتی ہے، جہالت سے وہ مزید علم کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ آج ایک بات آپ کو معلوم نہیں ہے، کل آپ کو نئی بات معلوم ہوئی، آج کی بات آپ کی الگ ہوگی، کل کی بات الگ ہوگی۔ آج آپ نے ایک چیز کو غلط کہہ دیا، کل معلوم آ رہی ہے یہ بات غلط نہیں ہے، صحیح ہے، یہ دوائی اچھی ہے میں بری سمجھتا تھا، یا یہ دوائی بری ہے میں سمجھتا تھا اس سے کچھ ریاکشن نہیں ہوتا ہے۔ آج اور کل میں آپ کی معلومات میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی باتوں میں بھی فرق ہو جاتا ہے، آپ کے فیصلوں میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی جہالت، اس کا بھولنا، پھر اسی طرح سے انسان خواہشات اور جذبات کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ کسی غیر کا مسئلہ آیا جو آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ نے فیصلہ ایسا دے دیا، اپنا فیصلہ آیا کسی قریبی کا، آپ نے تھوڑا نرمی اختیار کر لی، ایک جگہ آپ نے ایک فیصلہ دے دیا، دوسری جگہ آپ نے دوسرا فیصلہ دیا۔ آپ نے ایک چیز کو پانا ہے تو آپ نے اس کو ایک بات کہہ کے لے لیا ہے, اب آپ کو اس کو کھونا نہیں ہے, آپ نے دوسری بات کہہ دی ہے. ایک کے لیے ایک بات, دوسرے کے لیے دوسری بات, ایک مقام پر ایک بات, دوسرے مقام پر دوسری بات. آدمی جذبات اور خواہشات کی وجہ سے, فائدے اور نقصان کو سوچنے کی وجہ سے تضاد بیانی کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی صحیح کبھی غلط, کچھ نہ کچھ وہ اس کی اپنی بات آپس میں ٹکرانے لگتی ہے. تو معلومات کی کمی, خواہشات کی زیادتی, اور اسی طرح سے ایک انسان کا, ایک انسان کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں, بھولنے کی وجہ سے ایک آدمی کے کلام میں فرق پڑ جاتا ہے. یہ انسان کے کلام کے نتائج اور اس کے عیوب میں سے ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے, اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے, اللہ کا علم کامل ہے. اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں ناانصافی نہیں ہے, ظلم نہیں ہے, اللہ کے ہاں عدل ہے, جذبات سے متاثر ہو کر فیصلہ کرنا نہیں ہے. لہذا اللہ کی بات میں, اللہ کے فیصلوں میں اس طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. افلا تدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں. غور کرنے کا مطالبہ کن سے ہو رہا ہے, ماننے والوں سے یا انکار کرنے والوں سے؟ یہاں قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں. بتائیے, جب نہ ماننے والوں کو قرآن میں غور کرنے کا حکم ہے, تو من باب اولا قرآن کے ماننے والوں سے اس کا تقاضا کیا جائے گا. ان کا تو زیادہ حق ہے کہ واقعی وہ جب مانتے ہیں وہ اس کے معارف پر اور اس کے علوم میں غور کریں کہ اللہ نے, میرے رب نے کیا کہا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا, افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ افلا تدبرون القرآن, کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر پھر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ جو آدمی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور قرآن کے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, اس میں غور نہیں کرتا ہے, ایسے آدمی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل پر تالے پڑے ہیں, اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے. کیونکہ انسان اگر قرآن میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے, اسلام کے لیے, حق کے لیے, خیر کے لیے, ہدایت کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان لوگوں کے سینوں کو کھول دیا جو قرآن کا انکار کرتے تھے, جو بتوں کی عبادت میں پڑے ہوئے تھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے, لیکن جب اللہ کا کلام انہوں نے سنا اور اس کے اعجاز کو سمجھا, قرآن کی قوت بیانی اور اللہ کے کلام ہونے کا نتیجہ نکلا کہ ان کے دل کفر کی بجائے ایمان سے منور ہو گئے, وہ انکار کی بجائے اقرار بلکہ حمایت اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بنے. یہ فرق کیوں آیا؟ انہوں نے قرآن کو سمجھا, قرآن کی بات پر غور کیا, قرآن کی تعلیمات اور اس کے بیان کی قوت میں غور کیا, مجبور ہو گئے کہ یہ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے, کیونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے. تو اگر وہ غور نہ کرتے تو انہوں نے غور کیا, اور اس غور کرنے کی وجہ سے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیں, ان کو ہدایت کیسے ملی؟ اپنے غلام کو پیٹا کرتے تھے اور دشمن, اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے, لوگ ان سے گھبراتے تھے ان کی قوت کی وجہ سے, ان کی جرت کی وجہ سے, ان کی شدت کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور ان کے دل میں پیدا ہونے والے شبہات کا ازالہ آپ کی قرأت سے ہوا. سورہ الحاقہ کی قرأت آپ کر رہے تھے اور جو خیالات ان کے دل میں آتے چلے جا رہے تھے, آپ کی ان آیات جو آپ پڑھ رہے تھے نماز میں, ان کا جواب ان کو مل رہا تھا. معلوم ہوا کہ ایک آدمی جو اسلام کا دشمن ہو, اس کے دل میں اٹھنے والے سوالات کا بھی قرآن جواب دیتا ہے اور اس کو ایمان کی طرف لے آتا ہے, اس کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, آپ قرأت کر رہے تھے مسجد حرام میں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور سنا, تو ان کے سارے سوالات کے جوابات ان کو مل گئے. جو شبہ ذہن میں آ رہا ہے اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا جواب اس میں ان کو مل رہا ہے. یہ ان کی ہدایت کا واقعہ ہے. وہ روایت ضعیف ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ بہن کے ہاں گئے اور مارا پیٹا اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی. وہ روایت سندن ضعیف ہے. امام الدارقطنی نے سنن الدارقطنی میں اس کو ذکر کیا ہے کتاب الطہارہ میں, اور اس کی سند ضعیف ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے. اگرچہ واقعہ بہت مشہور ہے اور اہل سیر نے, سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے بہت سونے اس کو ذکر کیا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیرت کے سلسلے میں, تاریخ کے سلسلے میں اتنی شدت نہیں برتی جاتی ہے. تحقیق کے اعتبار سے اتنا زیادہ یعنی تحقیق اور یعنی تفحص نہیں کیا جاتا ہے, اتنا جانچا نہیں جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بہت ساری کتابوں میں واقعہ آیا ہے, لیکن سند کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو واقعہ صحیح یہی ہے جو بخاری وغیرہ میں آیا, جو میں نے ذکر کیا ہے. وہ روایت سندن ضعیف ہے. تو اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ تدبر اور تفکر میں پچھلے درس میں میں نے بتایا تھا کہ تدبر اور تفکر میں فرق ہوتا ہے. تفکر مخلوقات میں ہوتا ہے اور تدبر آیات میں ہوتا ہے. اللہ کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک آیات تو وہ ہے جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں, رات و دن کا آنا جانا باری باری, اور پھر سمندروں میں اور دریا میں کشتیوں کا چلنا, اور اسی طرح سے بہت ساری مخلوقات جو موجودات ہیں, یہ خود اللہ تعالیٰ کی وجود, اس کی توحید, اس کی حکمت, اس کی قدرت, اس کی رحمت اور اس کے وجود کی دلیل ہیں. لیکن اللہ کی وہ آیات بھی ہیں جو سماعی ہیں, جو نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, جن کو پڑھ کر نبی سناتے ہیں. وہ ان کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے کلام کی صورت میں نازل ہوتی ہیں, جن میں سے قرآن بھی ایک کتاب ہے. اس کی ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں افلا تدبرون القرآن, کہ قرآن میں کیا غور نہیں کرتے ہیں, ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو آیات ہیں ان پہ غور کرنا اس کو تدبر کہتے ہیں, کلام پر غور کرنا اس کو تدبر کہتے ہیں, اور مخلوقات کے وجود, ان کی حکمت تخلیق پر غور کرنا, ان کی بناوٹ پر غور کرنا اس کو تفکر کہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ نے کہا آسمان و زمین کی بناوٹ میں تفکر کرتے ہیں. لیکن جہاں قرآن کی آیات کا معاملہ آیا اللہ نے کہا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. تو تدبر اور تفکر کا فرق یاد رکھیں کہ تفکر مخلوقات میں ہوتا ہے اور تدبر اللہ کی آیات میں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن میں غور کرنا چاہیے تفہم کے اعتبار سے, سمجھنے کے اعتبار سے, اور مخلوقات میں غور کرنا چاہیے ان کی بناوٹ کی حکمت میں کہ اللہ نے کتنا اچھا بنایا اور کتنا یعنی بامقصد اس کو بنایا ہے, اس اعتبار سے اس میں غور کرنا چاہیے. اب ہم آگے اور بڑھتے ہیں. کیا قرآن صرف لفظی تلاوت کے لیے نازل ہوا ہے کہ وہ آ جائے اور لوگ اس کو پڑھیں, زبان سے اس کے الفاظ کی تجوید سے تلاوت کریں؟ کیا قرآن صرف اس لیے نازل ہوا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں, قرآن اس لیے, محض اس لیے نازل نہیں ہوا ہے. اگرچہ قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان اس کو پڑھنے والے اس کو پڑھیں, پڑھنا بھی مقصود ہے, لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی مقصود ہیں. صرف تلاوت کر دینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا ہے. خود اللہ رب العالمین نے اس بارے میں اس سوال کے جوابات ہم کو دیے ہیں. ایک, انسانیت کو اس کے مقصد سے باخبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا, بڑی بابرکت ہے وہ ذات یعنی اللہ, الذي نزل الفرقان, جس نے الفرقان نازل کیا على عبده, اپنے اس مخصوص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ برکتوں والا ہے، اتنا اللہ کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. آج دیکھیے روزانہ مخلوقات بڑھ رہی ہیں، روزانہ کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جانور، چرند، پرند، مچھلیاں، جن کی گنتی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، ستاروں کی تخلیق اور کیا کچھ نہیں، اللہ کتنا کچھ پیدا کرتا ہے. اور پھر ایک بیج آپ نے بویا، اس سے کئی بیج نکلتے ہیں، برکت اس کے ہاں برکت ہے. بارش زمین میں جاتی ہے، اس ایک قطرے سے، اس پانی سے پودا بڑا ہو جاتا ہے، اس کو غذا ملتی ہے، انسان اس پانی کے ذریعے سے پیتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، اور وہی پانی اس کی غذا، اور اناج، پھل، پھول، ایک ہی پانی ہے آسمان سے نازل ہونے والا، لیکن اس ایک پانی سے، اس ایک مٹی سے قسم قسم کے پھل اور پھول اور سبزیاں، ترکاریاں، اناج، غلہ اور کیا، گھاس پھوس، کیا کچھ نہیں اگتا ہے، پھل پھول کیا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے اگاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے زیادہ پیدا کرتا ہے، اللہ کم سے زیادہ کرتا ہے، وہ برکتیں دیتا ہے، وہ برکت دیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے الفرقان نازل کیا. الفرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت ہی فرق کرنے والی ہو، تفریق کرنے والی ہو، الگ الگ کرنے والی ہو. قرآن کو الفرقان اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور قرآن ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے، حق ادا کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے لوگوں میں بھی فرق کرتا ہے. قرآن مراتب کے اعتبار سے بھی فرق کرتا ہے کہ قرآن کو ماننے والا، اس کو جاننے والا ان لوگوں سے بڑھ کر ہے جو اس کو مانتے نہیں ہیں اور جانتے نہیں ہیں یا اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے کتنوں کو اونچا کرتا ہے، کتنوں کو اللہ پست کر دیتا ہے، نیچا کر دیتا ہے. یہ تفریق قرآن کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو نزل الفرقان، اللہ نے فرقان کو نازل کیا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کے لیے نازل ہوا ہے. علی عبدہ، اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر بلندیوں کے باوجود، مراتب کے اعلیٰ ترین مرتبے کو پانے کے باوجود، آپ اللہ کے بندے ہی ہیں. کوئی بھی بندہ چاہے اس کا مقام کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، وہ اس مقام کو پانے کے بعد بھی اللہ کا بندہ ہی رہ جاتا ہے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اللہ نے کیوں نازل کیا فرقان کو؟ لِيَكُونَ، تاکہ یہ بندہ، یا بعض اہل علم نے کہا کہ یکونا میں ضمیر قرآن کی طرف ہے، تاکہ یہ ہو جائے. یہ ہو جائے کون، قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ دونوں بھی یہاں پر ممکن ہے، تاکہ یہ قرآن سارے انسانیت کے لیے خبردار کرنے والی کتاب بن جائے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا علم پانے کے بعد ساری انسانیت کے لیے خبردار کرنے والے بن جائے. قرآن میں اس طرح معاملہ اکثر ہوتا ہے کہ جہاں پر اجمال ہوتا ہے اور اشارے میں بات کہی جاتی ہے، اور وہ اشارہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس میں کئی امکانات ہوتے ہیں اور سب کو سمیٹا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو انداز ہے، اللہ نے کہا کہ فرقان اللہ نے نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ لوگوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے. اب یہاں آپ دیکھیں گے، چاہے آپ یہاں قرآن مانا لے کہ قرآن خبردار کرنے والا ہو جائے تو بھی صحیح ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے ہو جائیں تو بھی صحیح ہے. کم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی باتیں بیان کی ہیں جس میں کئی معنی شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی قرآن کے برکت والا کلام ہونے کی علامات میں سے ہے، یہ برکت والا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا تاکہ یہ قرآن لوگوں کو خبردار کر دے. کس چیز سے خبردار کر دے؟ انسان کے مقصد اور اس کے انجام سے اس کو خبردار کرتے ہیں، انسان کو بتا دے کہ واقعی اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جس میں اس مقصد کے سلسلے میں پوچھ ہونے والی ہے، اس نے مقصد کو پورا کیا یا نہیں کیا. پھر اس کی بنیاد پر اس کی ابدی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے. اچھا اگر جیا ہے، مقصد کو پورا کیا ہے تو جنت میں جائے گا، اور اگر نہیں کیا ہے تو جہنم کے عذاب میں پھینک دیا جائے گا. قیامت کا دن جو بہت ہی احوال والا دن ہے، جس میں کتنے خطرے ہیں، جس میں بھیانک معاملات ہونے والے، زمین آسمان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، ایک دم توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ کائنات کو. اذا شمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کی وہ روشنی اور سورج کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اس کی تابناکی نہیں رہے گی باقی، آسمان سے ستارے جھڑ جائیں گے. وہ دن جس دن سارے انسان، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے انسان اس دن اللہ کے آگے پیش کیے جائیں گے اپنے حساب کے لیے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو پھر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ ایک ایسی زندگی میں ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائے گا، لذتوں والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ ہاویہ میں چلا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تجھ کو کیا معلوم اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، وہ کیا ہے، تجھ کو کیا معلوم، ہاویہ کیا ہے، تجھے کیا خبر ہے. نار حامیہ، جو جھلسا دینے والی آگ ہے، سخت آگ ہے، اس سے خبردار کرنے کے لیے قرآن آیا ہے کہ اپنے آپ کو ناکام ہونے سے بچاؤ، اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچاؤ، اپنے آپ کو مجرم بن کر مرنے سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پکڑ کا مستحق ہونے سے بچاؤ. اندر چکم النار، اپنے آپ کو بچاؤ. تو اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. بلا شبہ کیا یہ چیز صرف تلاوت سے حاصل ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی زندگی بھر اذا وقعت الواقعہ پڑھ رہا ہے، اذا شمس کورت پڑھ رہا ہے، ایک آدمی زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہے، ایک آدمی جہنم کی آیات پڑھ رہا ہے، جنت کی آیات پڑھ رہا ہے، زندگی کا مقصد پڑھ رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پڑھ رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو عربی میں معلوم نہیں اس کو کیا پڑھ رہا ہے، کیا واقعی وہ جہنم سے خبردار ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ اللہ اور اس کے بندے کے رشتے کو سمجھ سکتا ہے؟ صرف تلاوت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ایسا. قرآن انسان کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور میری طرف یہ وحی کیا گیا ہے. کیا؟ هذا القرآن، یہ قرآن، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دوں، میں خود پڑھ کے سمجھاؤں اور لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دوں اس خطرے سے جو ان کے سامنے ہے، کہ موت آتے ہی ان کا انجام شروع ہونے والا ہے، اور موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، ہو سکتا ہے اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے، لیکن آپ نے کیا کہا یہاں پر قرآن میں کیا آیت ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں. بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور خبردار کرتے تھے، لہذا لوگوں کو آگاہ کرنا، وارننگ دینا قیامت اور جہنم کی، برے اعمال کے برے نتیجے کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ قرآن کے ذریعے سے. یہ دعوت کا بہت اہم ترین ذریعہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے اور استعمال کیا ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد آپ کے اس معجزے کو جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا تھا، یہ وحی جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وفات دے دی لیکن آپ کے بعد اس کتاب کو باقی رکھا۔ تو آپ نے فرمایا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو خبردار کر دوں اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے، معلوم ہوا کہ جس تک قرآن پہنچا اس تک نبی کا پہنچنا ضروری نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے خود نبی نے خط لکھ کے اس کو سمجھایا۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی میں خبردار کرتا ہوں۔ تو جس تک قرآن پہنچ رہا ہے اس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ تو آپ بتائیے آج ذمہ داری کس پر ہے؟ آج مسلمان تک قرآن پہنچ چکا ہے، لیکن کیا واقعی قرآن سے مسلمان خبردار ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہے؟ مسلمان کا حال آج کیا ہے؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ دے رہا ہے، ان کے نام کی قربانی کر رہا ہے، شرکی عمل کر رہا ہے، اور اس شرکی عمل میں پڑھ رہا ہے سورۃ الفاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، شرکی عمل کر رہا ہے، اور شرکی عمل میں توحید کی آیات پڑھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ کیا افسوس کیا جائے کہ ایک آدمی، دیکھیے یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ درگاہ پہ جا کے فاتحہ دے رہا ہے، اللہ والوں کی درگاہ پر شرکی عمل کر رہا ہے، کفریات کر رہا ہے، اور اس میں فاتحہ میں کیا پڑھ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ زندگی کے 50, 60, 70, 80 سال آدمی پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے زبان میں طاقت نہیں ہے اور دانت گر گئے، لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے، فاتحہ دے رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور فاتحہ کس کے نام کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، قربانی ان کے نام کی ہے، دعوت ان کے نام کی، کندوری ان کے نام کی، ان کے نام کی نظر، ان کے نام کی عبادات۔ اور اس پر جہالت یہ ہے کہ کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان کو معلوم نہیں وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کفر کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ اہل کفر سے، ان کے بتوں سے براءت کا اظہار کر رہا ہے، ان کے طریقے عبادت سے، ان کی عبادتوں سے اس سے براءت کا اظہار کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ زبان سے تو وہی کہہ رہا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ وہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ لات، عزا، منات، یا اسی طرح سے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، ان کی قوم کے۔ عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، نبی، رسول، ان کی والدہ مریم۔ مشرکین فرشتوں کی، جنات کی، صالحین کی، لکڑی اور مٹی اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی، اور مسلمان کس کی کر رہا ہے؟ صالحین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنات کی، خود آج مسلمان بھی کر رہا ہے، فرشتوں، یا جبریل یا میکائیل، تعویذوں کو کھول کے دیکھیے آپ کو ملے گا، بعض اوقات یا عزازیل بھی ہوتا ہے اس میں، جو بعض کتابوں میں شیطان کا نام ہے لیکن اس کی کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے۔ تو کیا کر رہا ہے مسلمان؟ قبروں مٹی کی بنائے ہوئے بتوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں، ان کے آگے ہاتھ اٹھا کے ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے تمنائیں باندھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ مسئلہ حل کریں گے، اور مسلمان بابا کی قبر پر جا کر وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل کریں گے۔ کیا یہ وہی بات نہیں ہے؟ وہ بھی مٹی سے مانگ رہا ہے، یہ بھی مٹی سے مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لوگ مٹی کے بجائے لکڑی کے بت بنا رہے ہیں، اور لکڑی کے بت بنا کر ان سے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں، اور یہاں پر مسلمان تازیہ بنا رہا ہے، گھوڑے پیر لکڑی کا گھوڑا بنائے ہوئے اس سے مانگ رہا ہے، اس سے نظر و نیاز کر رہا ہے، لکڑی اور کاغذ اور دھاگے سے ملا کر محرم کے 10 دنوں میں تازیہ بٹھا رہا ہے اور اس سے اپنی تمنائیں پوری کرنے کی چاہت رکھتا ہے۔ کیا یہ لکڑی کی چیزوں کی عبادت کرنا نہیں ہے؟ آپ سوچئے، مسلمان بھی آج بھائی کیوں ایسا کر رہا ہے؟ وہاں جا کے فاتحہ دے رہا ہے، کیونکہ فاتحہ ہر جگہ آ رہی ہے، اور اس فاتحہ میں کیا پڑھتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تو اس سے صراط مستقیم مانگتے، لیکن چونکہ جذبات ہے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے جس میں آدمی کا دل نہ ہو۔ کیونکہ خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو غافل ہو، غافل من قلب غافل لاہل، جو غفلت میں اور لہو میں پڑا ہو ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ مانگ رہا ہدایت لیکن معلوم نہیں کیا مانگ رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ دیکھیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کے علامہ بن جائیں، آپ کو بننا ہے، آپ اتنے سال خرچ کیجئے، بنیے، علماء سے استفادہ کیجئے، لیکن کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جو 30ویں پارے کی صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کم سے کم ان میں سے وہ صورتیں جو آپ کو اچھی طرح یاد ہیں، آپ بار بار نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ آپ دن بھر کتنی نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں؟ کیا گناہ ہے یہ؟ حرام ہے یہ؟ اتنا بھی نہیں کر سکتا آدمی؟ آپ سوچیں کہ کتنا دور مسلمان قرآن سے ہے، اتنا قریب ہونے کے باوجود ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، بیٹے کے نکاح میں قرآن دیا جا رہا ہے، مرنے والا قرآن مسجد میں ہدیے کے طور پر دے رہا ہے، کیا نہیں؟ قرآن ہے لیکن قرآن نہیں ہے، قرآن سے قرب کے باوجود کتنی دوری ہے۔ اور اب مسلمان اگر دور ہو، دوسری قومیں کہاں سے قریب آئیں گے؟ آپ سوچیں، اس کا کام تھا کہ یہ باطل کا رد کرے قرآن کی بنیاد پر، لیکن یہی قرآن سے دور ہونے کی بجائے، وجہ سے یہ حق پر آنے کی بجائے، دوسروں کو لانے کی بجائے، خود حق سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی چیز سے دور ہو گیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ترک تو فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں، اگر واقعی تم ان چیزوں کو تھامے رہو گے، ان کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ امام الحاکم نے المستدرک میں اور امام مالک نے معطا میں الفاظ کے فرق کے ساتھ اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ لہذا اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس کے اور بھی مقاصد ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کو دیکھیں گے۔ کچھ سوالات اس سلسلے میں ہیں کہ ایمان، یقین اور توکل میں کیا فرق ہے، یا یہ تینوں ایک ہیں؟ دیکھیں، ایمان کے معنی تصدیق کے ہوتے ہیں، اہل علم نے ایمان کے معنی کہے ہیں کہ تصدیق، اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ ہم پر ایمان نہیں لاؤ گے حالانکہ ہم سچے ہیں، کہ آپ ہم پہ ایمان نہیں لاؤ گے، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہ ہم سچے ہیں تب بھی آپ ہماری بات کو نہیں مانو گے، یعنی تصدیق نہیں کرو گے ہماری بات کی۔ تو ایمان کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو سچ مان لینا، تسلیم کر لینا۔ یقین، دل میں اس چیز کے حق کو تسلیم کرنا۔ یقین، یقین کے مراتب ہوتے ہیں، ویسے ایمان کے بھی مراتب ہوتے ہیں، اور یقین اور ایمان ایک اعتبار سے ان میں بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ یقین کرنا یہ ہے کہ کسی بات کو دل میں حق تسلیم کر لینا، اس اعتبار سے آپ تصدیق اور یقین دونوں کو ایک ہی کہہ سکتے ہو، لیکن یقین تصدیق کی اس کیفیت کا نام ہے، اس لیول کا نام ہے کہ کتنی تصدیق اس نے کی۔ کوئی آدمی کہہ رہا مثلا ہاں سچ ہے، صحیح ہے، لیکن کوئی آدمی ہے جو کہہ رہا کہ اب تصدیق ایک ہی ہے، 10 آدمی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں سچ ہے یہ، لیکن سچ ماننے میں یقین کس قدر ہے؟ تو یقین کے لیول ہوتے ہیں، کوئی بہت پکا اور پختہ یقین ہوگا، کوئی یقین ہوگا لیکن اتنا پختہ یقین نہیں ہوگا، تو یقین کے مراتب ہوتے ہیں۔ اور تصدیق ہاں یا نہ ہوتی ہے، سچ مان لینا، لیکن سچ مان لینے کے بعد کس درجے کا سچ مانا ہے یہ یقین میں ہوتا ہے۔ تو تصدیق کے مراتب ہوتے ہیں، اس کو یقین سے طے کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے توکل کیا ہے؟ توکل اور یقین میں فرق ہے۔ توکل کہتے ہیں اپنے مسائل کے حل میں اعتماد کرنا، اللہ کو معاملہ سونپ دینا۔ جیسے کسی آدمی کا کوئی مسئلہ ہے، اب وہ یہ کہے کہ میرے وسائل اور اسباب نہیں، بلکہ اللہ اگر مدد کرے گا تو حل ہو جائے گا، چاہے میرے پاس اسباب اور وسائل ہو یا نہ ہو۔ یہ تصدیق ہی ایک دوسری قسم ہے، یہ محض تصدیق نہیں۔ مثلا تصدیق قرآن کے اعتبار میں بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حق ہے، لیکن یہاں توکل نہیں ہوگا۔ توکل کہاں ہوگا؟ توکل ہوتا ہے اللہ کے ساتھ میں۔ توکل اگر مخلوق پر ہو تو یہ شرک ہے، لیکن توکل اللہ کے ساتھ ہو تو یہ ایمان ہے۔ تو توکل مسائل کے حل کے اعتبار سے ہوتا ہے، بھروسہ رکھنے کے اعتبار سے ہوتا ہے، معاملہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے وکیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آدمی اپنا کیس سونپتا ہے، اس کی طرف سے وہ کام کرتا ہے۔ تو توکل سونپنے کے معنی میں ہے کہ اللہ کو اپنا معاملہ سونپ دے، اپنا مسئلہ سونپ دے، اے اللہ اب تو حل کر اس کو، اور اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ ہی حل کرے گا۔ یہ تینوں میں فرق ہے، تصدیق اور یقین اور توکل۔ تو ایک بہت ہی باریک فرق ہے، اور اس میں تقسیم کے اعتبار سے یہ بدل جاتے ہیں۔ جس کے گھر حرام کی کمائی ہے، وہ قرآن اسی کمائی سے خرید کر لائے یا کوئی دینی کتابیں، تو ان کے قرآن سے کیا ان کو نیکی ملے گی؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے کہا کہ اللہ تعالی بغیر طہور کے، لا یقبل اللہ الصلاۃ بغیر طہور، آپ نے کہا کہ طہور، کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ طہور کے بغیر، یعنی وضو اور پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ ولا صدقۃ من غلول، اور اللہ تعالیٰ غلول سے صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔ غلول کہتے ہیں لوٹے ہوئے مال کو یا خیانت کے مال کو۔ اس سے علماء نے کہا کہ حرام مال سے اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے گھر میں حرام کمائی ہے، تو کمائی اگر آدمی اس کو صدقے میں استعمال کرے تو یہ اس کو ثواب اس میں نہیں ہوگا، بلکہ اس پر ثواب کی نیت رکھنا خود ایک گناہ ہے۔ کہ جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، تو اب اس میں اس کو نیکی سمجھ کے کرنا گناہ ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی کسی کو شراب پلا کر پیاس بجھانے کے ثواب کی نیت کرے تو وہ گناہ ہے، یہ نیت خود گناہ ہے، کیونکہ شراب پینا حرام ہے۔ سوال ہے کہ ہر انسان عمل کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں کمزور ہے، تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایسی عورت میں تو کوئی بھی انسان دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، بلکہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس کی پکڑ ہے، تو کیا کوئی بھی انسان دعویٰ نہ کرے؟ اس کا کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیے، عمل کے اعتبار سے ہر انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ جتنا زیادہ متقی انسان ہوگا، اتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا، اپنی تقصیر پر نگاہ ہوگی۔ اسی لیے انبیاء بہت زیادہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ ان کے گناہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بہت باریکی سے جانچتے ہیں، اور ان کو اپنی نیکیوں میں بھی کمیاں دکھائی دیتی ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے، یعنی رجوع کیا اور اللہ سے توبہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس کی تلقین کی۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عمل کے اعتبار سے جو آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہو وہ دعوت نہ دے۔ دعوت ایک مستقل فریضہ ہے، اور اسی طرح سے اعمال کا اہتمام کرنا ایک مستقل فریضہ ہے، دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، دعوت کے لیے عمل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر عمل میں کوتاہی ہو تو اس کا فائدہ دعوت کا اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن دعوت کے لیے عمل شرط نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہو اور اپنے بیٹے کو اگر دیکھتا ہے کہ شراب پی رہا ہے، تو کیا وہ اس کو روکے گا؟ نہیں، یہ سمجھ کر کہ میں چونکہ خود شراب پیتا ہوں، عمل نہیں کرتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بیٹے کو بھی سمجھانا نہیں چاہیے، دعوت دینا گناہ ہوگا۔ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، بلکہ عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، دوسروں کو برائیوں سے منع کرنا چاہیے۔ اسکولوں میں اسپورٹس رکھے جاتے ہیں، جن میں لڑکیوں کو بھی حصہ لینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ چند کے مارکس ریزلٹ میں شمار کرتے ہیں، چند کھیل جن میں بھاگنا بھی پڑتا ہے۔ ایسے میں ایک ماں کا سوال یہ آیا کہ کیا ایسے میں لڑکیوں کو شلوار اور سکارف وغیرہ پہنا کر دوڑایا جا سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے، اگر پردے کے ساتھ میں اسکول میں چھوٹی بچیاں اگر ہیں مثلا جو ابھی بالغ نہیں ہیں، اور اس میں یعنی چھوٹے ہی بچے پڑھتے ہیں، چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھتے ہوں، تو ایسے بچے اگر اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں اور بچیاں بھی لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں بڑی بچیاں ہیں اور دیکھنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں بچیوں کو اس میں حصہ لینے سے روکنا چاہیے۔ اگر اس کے مارکس کٹتے ہیں تو کٹیں، اور دوسرے سبجیکٹس میں اچھے مارکس لینے کی ان کو تلقین کریں۔ اور دوڑ لگانا زیادہ عمر میں یہ برا نہیں ہے، لیکن ایسے وقت میں دیکھنے والے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک روایت میں، اس مسند احمد وغیرہ میں ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم آگے بڑھ جاؤ، تو سفر میں جو ساتھ والے تھے ان کو آگے بھیج دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ چلو دوڑ لگائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوڑ لگانا فی نفسہ غلط نہیں ہے۔ اب بعد کی عمر میں بھی انہوں نے دوڑ لگائی تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے اس وقت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ اگر سفر 4 سے 5 گھنٹوں کا ہو اور اس بیچ 2 وقت کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سفر اگر اتنا لمبا ہے کہ جس میں قصر لازم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں محققین کی یہ تحقیق ہے، ابن عباس وغیرہ کی روایت اور بہت ساری روایتیں سلسلے میں ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اور عام طور سے احناف کے سوا عام طور سے تمام محدثین اس کے قائل ہیں کہ ظہر اور عصر اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور قصر کی جائے گی، 2-2 رکعتیں پڑھی جائیں گی ظہر اور عصر کی، اور 3 اور 2 پڑھی جائے گی مغرب اور عشاء کی۔ تو اگر یہ قصر کا سفر ہے تو چاہے 1 گھنٹے کا ہو، جیسے فلائٹ ہے، تو جمع کیا جا سکتا ہے اور قصر بھی کی جائے گی۔ لیکن اگر اپنے ہی علاقے میں سفر جیسے بمبئی ہے، اور بہت کم فاصلے پر بھی ٹریفک کی وجہ سے بہت زیادہ وقت وہاں لگتا ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے اور کسی کو ڈر ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی، اور یقینی یعنی ڈر ہے، تو ایسی صورت میں وہ حضر میں بھی جمع کر سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مسلم وغیرہ میں ابن عباس کی روایت سلسلے میں آئی ہے کہ مجبوری کے وقت میں ایک آدمی حضر میں جمع کر سکتا ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہو مثلا اور کئی گھنٹوں کا اس کا علاج یعنی آپریشن ہے، اور اس کی مغرب کے شام کے وقت میں آپریشن ہے اور دوسرا کوئی وقت اس کا ہے نہیں، تو اگر مغرب ضائع ہونے کا ڈر ہو تو وہ عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی جمع کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ نماز منزل پر پہنچ کر پڑھنا چاہیے یا سواری میں بیٹھے ہی نماز پڑھنا چاہیے؟ اگر سواری میں جیسے ٹرین وغیرہ ہے، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اگر ممکن ہو تو وہاں نماز پڑھ لیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا ڈر ہو کہ اس سے پردے وغیرہ کے معاملات میں پریشانی ہوتی ہو، یا اتنی دقت ہے جیسے کوئی بائک وغیرہ پہ کوئی آدمی، یا کچھ اور معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں مقام پر لوٹ کر بھی جمع کیا جا سکتا ہے اگر حرج ہوتا ہو تو۔ قرآن کی تفسیر کے نام بتائیں جو ہم پڑھیں، احسن البیان، اور اسی یہ مولانا محمد جوناگڑی کی کا ترجمہ ہے، اور صلاح الدین یوسف کا اس میں تفسیر ہے، اسی طرح سے تیسیر الرحمن ہے جو لقمان سلفی صاحب کی تفسیر ہے، یا اسی طرح سے تفسیر میں تفسیر ابن کثیر ہے جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے، جس میں روایت پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور صرف اس کو مختصر کر کے ضعیف روایت اس میں سے اور اسرائیلی روایت جو اس میں اس کو نکالا ہے، اور اس کے علاوہ بھی تفاسیر ہو سکتی ہیں، ان کو پڑھیں۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو سلسلے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم کو توفیق ادا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے، اور اس کی دعوت قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت دینے اور قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے والا ہم کو بنائے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ مزید جو بچی ہوئی چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔